الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب العالمين علما تو سورة واقعة کی تفسیر ہم نے پڑھنی شروع کری ہوئی ہے کچھ ہفتوں سے بلکہ کچھ کلاسوں سے تو اس میں ترجمہ شروع کی ان آیات کا اور خدا سے تفسیر ہم پڑھ چکے تھے عمار کو مسائل شروع کر لیا تھا پچھلی کلاس میں تو پیج نمبر 272 پر پہنچے تھے جو ڈسکشن یا بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دو مقامات پر گروہوں کے بارے میں کہ انسانوں کے جو جنت میں جانے والے گروہ ہیں تو ان میں دو قسمیں بیان فرمائی نا ایک تو سینٹر فارورڈ وہ ہاکی کے گراؤنڈ والی جو ایک مثال بھی دی تھی آپ کو تو وہ کون ہیں سابقون اولون مقربون ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں فرمایا سنت من الاولین وقلیل من الاخرین کہ انسانوں کی دو جماعتیں ہیں پہلی والی جو جماعت ہے تو اس میں یہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے اور بعد والی جو جماعت ہے اس میں یہ لوگ تھوڑے ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر آگے پھر جنتیوں کی دوسری قسم بتائی جن کو کہ اصحاب الیمین سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین یعنی ایک بڑی جماعت اولین لوگوں میں بھی ہوگی اور ایک بڑی جماعت جنتیوں کی اصحاب الیمین کی وہ بعد کے لوگوں میں بھی ہوگی تو اس کے تحت پھر ڈسکشن یہ ہے مفسرین کے درمیان کہ اولین کون ہیں آخرین کون ہیں تو ایک تفسیر اس کی کیا ہے کہ اولین بالکل ابتدا سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بالکل پہلے تک یہ سب کے سب اولین میں شامل ہوتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک یہ سارے آخرین میں شامل ہوتے ہیں تو سابقون کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اولین میں تو ہوگی لیکن آخرین میں ان کی چھوٹی جماعت ہوگی یعنی تھوڑے لوگ ہوں گے آخرین میں سے ٹھیک ہے اب اس کی ایکسپلینیشن کیا دی ہے ایک بہت ہی سمپل اور ایزی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ بھائی پہلی جو امتیں تھیں ان میں لاکھ دو لاکھ تو انبیاء ہی تھے تو انبیاء تو 100% سابقون اولون میں سے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہو گئے اور ان کے علاوہ بھی جو ان کے امتی ہوں گے تو ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ اولین میں جو کہ سابقون اولون میں ہوں گے تو اس طرح سے مل ملا کر کے سابقون میں سابقون کی تعداد اولین میں بڑھ گئی اور جو آخرین والے ہیں تو ان میں نبی تو صرف ایک ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کے بعد جو ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے بہت سے سابقون ہیں اور باقی بھی ہو سکتا ہے سابقون وغیرہ ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کم ہیں لیکن اوورال جو جنتی ہیں وہ تقریباً برابر ہی ہوں گے اولون میں اور آخرون میں ٹھیک ہے یہ تو ایک تفسیر کے مطابق تھا اور دوسری تفسیر کیا ہے اولون اور آخرون کی کہ یہ اولون بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہیں اور آخرون بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہیں تو اولون کون ہیں یہ جو خیر القرون قرنی والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شروع کی تین جنریشنز جن کو سلف بھی کہا جاتا ہے تو وہ اولون ہیں اور ان کے بعد کی جتنی جنریشنز ہیں وہ آخرون ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک یعنی یہ دوسری تفسیر ہے ان دونوں الفاظ کی ٹھیک ہے تو یہ مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں ہوتی بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسپلسٹلی نہیں بتا دیا کہ یعنی ایسا ہے یا یہ کہ اگر بتا بھی دیا تو بھی قطعی دلیل کے طور پر وہ حدیث اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ضمنی دلیل کے طور پر وہ حدیث اویلیبل ہے تو اس وجہ سے یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ چلتی ہیں کیونکہ ذہنی طور پہ حدیث موجود ہے, لیکن قرآن کی آیت بھی ہے اور اور بھی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. تو اس وجہ سے نا پھر علماء میں ایک علمی ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر قطعی دلیل کے ساتھ کوئی چیز پکی ٹھکی پتہ لگ جائے تو پھر تو ڈسکشن کی ضرورت نہیں رہتی. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اچھا, تو یہ ڈسکشن جو ہم پچھلی کلاس میں کر رہے تھے اسی کو ہم آگے چلاتے ہیں 272 کے اوپر, کہ جو آخری لائن پڑھی تھی کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین کے متعلق علماء یہ کہتے اور توقع کرتے تھے کہ یہ اولین و آخرین سب اسی امت میں سے ہوں گے. اور روح المعانی میں اس دوسری تفسیر کی تائید میں ایک حدیث مرفوع بسند حسن حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ نقل کی ہے. یعنی روح المعانی جو کہ تفسیر بہت مشہور ترین تفسیر کی کتابوں میں سے ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی, تو اس میں ایک حدیث ہے جو کہ مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث کا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس حدیث میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کی سند جو ہے وہ آل دا وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ موقوف حدیث کے مقابلے میں زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے, زیادہ ٹرسٹ وردی ہوتی ہے. یہ مرفوع اور موقوف والا جو معاملہ ہے نا, یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہے حدیث کی. ٹھیک ہے, اور وہ جو صحیح اور ضعیف اور موضوع والی کیٹیگرائزیشن وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری اقسام ہوتی ہیں حدیث کی اور بہت ساری مختلف قسم سے حدیث کی کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہیں. اچھا, یہ جو حدیث ہے یہ مرفوع ہے اور سند کے حساب سے یہ حسن ہے. ٹھیک ہے, حسن جو ہے وہ صحیح کے بعد کے درجے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ ٹرسٹ وردی حدیث ہوتی ہے, تو یہ حسن حدیث بھی کہلائے گی. اچھا, اس کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا, اس حدیث کو چونکہ یعنی مختلف کتابوں میں محدثین نے نقل کیا ہے تو وہ سارا بھی بیان کیا ہے کہ مسدد نے اپنی مسند میں, ٹھیک ہے, مسند ایک حدیث کی کتاب کی ٹائپ ہوتی ہے, جیسے صحیح ایک ٹائپ ہوتی ہے, جامع ایک ٹائپ ہوتی ہے, اسی طریقے سے مسند بھی حدیث کی کتابوں کی ایک ٹائپ ہوتی ہے. سب کی الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں کہ کس قسم کی حدیث کی کتاب کو صحیح کہا جاتا ہے, کس قسم کی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے اور کس قسم کی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے. تو مسدد نے اپنی مسند میں اور ابن المنذر, طبرانی اور ابن مردویہ نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے, لیکن یہ حدیث جو ہے نا یہ قطعی و دلالت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب, یہ ایک حسن حدیث ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے راوی جو ہیں وہ ایک صحابی ہیں. ٹھیک ہے نا, قطعی و دلالت حدیث کون سی بنتی ہے جس کے راوی جو ہیں وہ 10 صحابہ ہوں. ٹھیک ہے, یا کچھ کے نزدیک 70 صحابہ ہوں, تو پھر وہ ایسی اسٹرانگ حدیث بن جاتی ہے جیسے کہ قرآن کی آیت, اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر پھر کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی کہ یعنی اس کے باوجود پھر آپ دوسری باتیں ڈسکس کر رہے ہوں, ایسا پھر نہیں ہوتا. لیکن یہ والی حدیث تو ایسی حدیث نہیں ہے. اچھا, تو اس وجہ سے ساری ڈسکشن ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں سے پھر بظاہر کچھ اور بھی پتہ لگتا ہے نا, اس وجہ سے ڈسکشن ہوتی ہیں. اچھا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سند ضعیف کے ساتھ حدیث مرفوع بہت سے حضرات محدثین نے نقل کی ہے, لیکن ہے وہ حدیث ضعیف. ٹھیک ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں نہ کسی ایک محدث کے بارے میں, کسی ایک راوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے, اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ بہت سے محدثین نے نقل کیا اس حدیث کو, جس کے الفاظ یہ ہیں, ہما جمیع من امت, یعنی یہ دونوں کے دونوں اولین و آخرین میری ہی امت میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک حدیث آ گئی, اگرچہ کہ ضعیف حدیث ہے لیکن بہرحال حدیث تو ہے اور موضوع تو نہیں ہے, جھوٹی تو نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ضعیف ہے, بس کمزور ہے بس. ٹھیک ہے, تو کمزور اور جھوٹی میں فرق ہوتا ہے, جیسے کمزور آدمی اور مرے ہوئے آدمی میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح کمزور حدیث ایک کمزور انسان کی مانند ہے, اور موضوع یعنی گھڑی ہوئی حدیث ایک مردہ انسان کی مانند ہے جس کے اندر کچھ جان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موضوع حدیث کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو ضعیف حدیث کو بھی موضوع کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں کیٹیگرائزیشن بنائی ہی اس لیے گئی ہیں کیونکہ دونوں میں فرق ہے بھائی. ٹھیک ہے, اس تفسیر کے مطابق شروع آیت میں کنتم ازواجن ثلاثہ کا مخاطب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوگی, اور یہ تینوں قسمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو امتی کو درود پڑھنا جو ہے وہ مستحب اور چاہیے, محبت کا تقاضا ہے. اگرچہ کہ واجب نہیں ہے ہر مرتبہ درود پڑھنا, لیکن پڑھیں تو کیا اس کے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے, بہت فائدہ اور ثواب بھی اور محبت کا اظہار بھی ہے. تفسیر مظہری میں پہلی تفسیر کو اس لیے بہت بعید قرار دیا ہے, یعنی پہلی تفسیر کیا تھی کہ آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک اولون ہیں اور نبی علیہ السلام سے آخر تک آخرون ہیں. تو تفسیر مظہری جو کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, پانی پت کے رہنے والے ہندوستان میں, اور ان کی لکھی ہوئی تفسیر جو ہے نا وہ یعنی اعلیٰ درجے کی تفاسیر میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بڑے بڑے عرب علماء نے جو اولون دور کے اندر یعنی شروع کے ددوار میں جو بڑی بڑی تفسیریں اچھی اچھی تفسیریں لکھی ہیں, تو یہ تفسیر بھی انہی کے ہم پلہ تفسیر ہے, تفسیر مظہری. انہوں نے اس کا نام مظہری کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کے شیخ جو تھے ان کا نام تھا حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, دہلی میں ہوتے تھے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے تھے. ان کا نام تو سب نے سنا ہوگا, تو یہ بھی ان کے ہمسر تھے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کے ایک شیخ تھے. ٹھیک ہے, تو تفسیر مظہری انہوں ان کے مرید جو تھے انہوں نے اپنے شیخ کی محبت میں اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا. تو تفسیر مظہری میں پہلی تفسیر کو اس لیے بہت بعید قرار دیا ہے, یعنی ویری فار فیش قرار دیا ہے, کہ آیات قرآن کی واضح دلالت اس پر ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امم سابقہ سے افضل ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کی آیات ہیں, اور ظاہر یہ ہے کہ کسی امت کی فضیلت اس کے اندر اعلیٰ طبقے کی زیادہ تعداد ہی سے ہوتی ہے. یعنی یہ کامن سینس ظاہر سے ہے, اسے مراد ایک کامن انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھئی زیادہ لوگ اچھے ہوں گے جبھی تو وہ امت فضیلت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ بات بعید ہے کہ افضل الامم کے اندر سابقین مقربین کی تعداد کم ہو پہلے والوں کے مقابلے میں, ہے نا. آیات قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہے نا, بڑی مشہور آیت ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور تم کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. ٹھیک ہے, جو کہ انسانوں کے لیے یعنی بنائی گئی ہے, انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے تاکہ تم انسانوں کو یعنی باقی یعنی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں تم ان سب کو جو ہے نا وہ امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک آیت, اور دوسری آیت کیا, لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگ شہادت دو انسانوں کے بارے میں, یعنی یہ امت جو ہے وہ تمام پچھلی امتوں کے اوپر شہادت دے گی. ٹھیک ہے, امتیں یعنی جو ان کے کافر ہوں گے جو کہ مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں غلط کیا تھا. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن اس امت کو شہادت دینے کے لیے بلائیں گے. اس امت میں سے کن کو بلائیں گے, ہر ایک کو تو نہیں, اس امت کے جو اولیاء ہوں گے علماء ہوں گے ان کو شہادت دینے کے لیے بلائیں گے پچھلی امتوں کے بارے میں, کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے تو جو شرک کیا تو یہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ حقیقت کیا ہے, تو اس امت کو بلائیں گے, یہ امت شہادت دے گی. تو اس امت کے لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ہمارے بارے میں شہادت دے رہے ہیں, انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں, یہ تو ہمارے بعد میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ جواب دیں گے, یعنی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, کہ ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام سے جو سنا نا, ہمیں اس کے اوپر ایسا یقین ہے کہ جیسے آنکھوں دیکھی چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر کی بنیاد پر شہادت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سب کچھ پتا تھا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت نازل فرمائی تھی, کتابیں نازل فرمائی تھیں, نبی نازل فرمائے تھے جنہوں نے ان کو سچ سچ سب کچھ بتایا ہوا تھا, لیکن انہوں نے شیطان کی پھر مان کر کے نبیوں کو ٹھکرایا یا نبیوں کی مخالفت کری. ٹھیک ہے, تو اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور تمہارے اوپر بھی تمہارے رسول کو جو ہے نا وہ گواہ بنایا جائے گا. تو اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت سب امتوں پر ثابت ہے. اور ترمذی, ابن ماجہ و دارمی نے, یہ تینوں حدیث کے راوی ہیں, یعنی ایکچولی حدیث کے جمع کرنے والے تین حضرات بڑے بڑے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان تینوں نے حضرت بحز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے, اور ترمذی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, انتم تتمون سبعین امہ, کہ تم لوگ 70 امتوں کے تتمہ ہو گئے, یعنی ان کے آخر میں جو ہے نا وہ سیل ہو گئے, یا ان کو ختم مکمل کرنے والے. تتمہ ہوتا ہے مکمل, اختتام جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیچھے 70 امتیں گزری ہیں. اچھا, 70 کا لفظ جو ہے وہ ہم نے محدثین سے, بڑے بڑے علماء سے سنا کہ اس کا مطلب اگزیکٹلی 70 نہیں ہوتا. عربی زبان میں 70 کا جو عدد استعمال کیا جاتا ہے نا, یا 700 کا جو عدد استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ بہتوں اردو میں کہا جاتا ہے, بہتوں یا سینکڑوں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کوئی خاص, یا ایون درجنوں, درجنوں کا بظاہر لگتا ہے کہ 12 یا ملٹیپلیکیشن آف 12 ہوگا درجنوں کا مطلب, لیکن درجنوں کا مطلب 12 کی ملٹیپلیکیشن نہیں ہوتی, بلکہ درجنوں سے مراد ایک اردو بولنے والا لیتا ہے بہت زیادہ تعداد. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے 70 سابقہ امتوں کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگزیکٹلی 70 ہو, بلکہ بہت ساری پچھلی امتیں, ان سب کے آخر میں تم آؤ گے, جن میں تم سب سے آخر میں, انتم اخیرھا, تم سب سے اخیر میں آؤ گے, وہ اکرمھا علی اللہ تعالی, جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب سے زیادہ اکرم اور افضل ہوگے. میں کیوں نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں وہ اس امت کے امام ہیں, ہے نا, تو امام جیسا ہوتا ہے پھر پیچھے بھی ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں, یا اس کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں, ویسے تو خیر نہیں ہوتے لیکن اس کے حساب سے ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کے چوتھائی تم لوگ ہو جاؤ؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک ہم اس پر راضی ہیں. ہم تو بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ ہمارے یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی میجر پورشن بنے جنت کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انی لارجو, بے شک میں امید کرتا ہوں, رجا امید, ان تکون نصف اہل جنت, کہ تم لوگ ہوگے اہل جنت کے نصف. ٹھیک ہے, یعنی آدھی جنت جو ہے نا وہ تم پر مشتمل ہوگی. یہ بھی حدیث موجود ہے. اچھا, امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے, اور تفسیر مظہری میں بھی حضرت نے اس کو لیا, اور ترمذی, حاکم و بیہقی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے, اور ترمذی نے اس کی سند کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے. الفاظ حدیث کی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل الجنت 120 صفاً, کہ اہل جنت جو ہیں وہ کل 120 صفوں میں ہوں گے. یعنی جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں نا مسجد کے اندر, پہلی صف, دوسری صف, تیسری صف, تو جنت کے اندر بھی اہل جنت کی صفیں, ٹھیک ہے, یعنی یا تو اسمبلی لگتی ہے جس طریقے سے ہے نا, جب اسکول کے گراؤنڈ میں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کلاسوں میں جانے سے پہلے اسمبلی لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ جب پل صراط سے کراس کر کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے جنت میں پہنچ جائیں گے, تو مقامات تک, اپنے گھروں تک, اپنی بیویوں تک, اپنے جو بھی ان کی نعمتیں ہوں گی وہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک رول کال ہوگی. ٹھیک ہے, تو 120 صفیں بنیں گی ان لوگوں کی. عجیب کیا منظر ہوگا وہ, تو جس میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی, 120 میں سے 80, اور باقی 40 صفوں میں ساری امتیں شریک ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. اس حدیث کے بارے میں ہمارے حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بھائی جو بیٹا ہوتا ہے نا, بیٹا تو اس کو باپ کی میراث میں ڈبل حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا, اور جو سب سے جس کو جو ہے فخر والا ہے نا, فخر آدم, جو بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے, جن کے نام کے واسطے سے یعنی وسیلے سے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا, یہ بھی یعنی موجود ہے اس طرح کی حدیثیں بھی, ٹھیک ہے, کہ آدم علیہ السلام نے ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور ان کا کلمہ پڑھا اور یہ ہوا وہ, ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ اپنے باپ کی وراثت یعنی جنت میں دو گنا حصہ ملے گا, ٹو تھرڈ, ٹھیک ہے, تین حصے کیے جائیں گے, ٹو تھرڈ جو ہے وہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حصے میں آئے گا اور ون تھرڈ جو ہے وہ باقیوں کے حصے میں آئے گا, ٹھیک ہے, تو نرینہ حصہ ملے گا اور باقی کو جو ہے وہ. مذکور السبع روایات میں اس امت کے اہل جنت کی نسبت دوسری امتوں کے اہل جنت سے کہیں چوتھائی کہیں نصف, اور اس آخری روایت میں دو تہائی مذکور ہے. اس میں کوئی تعارض اس لیے نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بیان کیا گیا ہے, اس اندازے میں مختلف اوقات میں زیادتی ہوتی رہی, اللہ عالم, ٹھیک ہے. تو حدیثیں جو ہیں وہ کوئی ایک کلاس میں بیٹھ کے نبی علیہ السلام ساری حدیثوں کو تھوڑی سنا رہے تھے, ٹھیک ہے, مختلف موقعوں کے اوپر مختلف سرکمسٹانسز میں مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہیں یہ ساری کانورسیشنز تھیں, جن کو کہ صحابہ نے بعد میں ریکارڈ کر لیا, یعنی اسی وقت سے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا اور بعد میں کتابوں کی شکل میں کمپائل کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا حدیثوں کے اندر ظاہری طور پر جو ہے وہ آپ کو تعارض بھی نظر آتا ہے, اور یہاں پر تو تعارض کا ویسے بھی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ یعنی کوئی ایگزیکٹ کیلکولیشنز نہیں ہیں بلکہ اندازے ہیں, جیسے کہ امید کرتا ہوں میں, کہ تو الفاظ بھی آئے ہیں پیچھے ایک حدیث میں, ٹھیک ہے. اعلیٰ سرور موضون, اب یہاں پر جو ہے یہ ساری ڈسکشن مکمل ہوئی کہ اولون کون ہے, آخرون کون ہے, کون زیادہ ہوں گے, کون کم ہوں گے وغیرہ, ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کر کے پھر پوچھ سکتے ہیں. تو فی الحال ہم آگے چلتے ہیں, جو اگلی آیت معروف مسائل میں حضرت نے ڈسکس کری ہے وہ ہے اعلیٰ سرور موضون, ٹھیک ہے نا, یعنی سابقون اولون جنت میں جو جائیں گے نا, تو اب ان کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کچھ یہاں پہ بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی اعلیٰ سرور موضون, کہ وہ بڑی خوبصورت اور ڈیکوریٹڈ قسم کی یعنی مسحریوں پر ہوں گے یا بستروں پر ہوں گے. تو موضون کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ابن جریر ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ وہ کپڑا جس پر سونے کے تاروں سے کام بنایا گیا ہو اس کو موضون کہتے ہیں, جیسے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف اس کے اوپر سونے کے تاروں سے کام ہوتا ہے. ولدان مخلدون, تھوڑا اگر آپ چاہیں تو جو آیتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کے اوپر ولدان مخلدون طواف کریں گے, یعنی ان کے آگے پیچھے پھریں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لڑکے ہمیشہ اسی حالت میں لڑکے ہی رہیں گے, ان میں کوئی تغیر عمر وغیرہ کا نہیں ہوگا کہ بھئی کچھ سال گزرنے کے بعد یہ لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے, نہیں, یہ ہمیشہ جوان رہیں گے, ولدان ہی کی فارم میں شکل میں رہیں گے. ان جنت کے غلمان, یہ جو جنت کے مرد ہوتے ہیں نا, یا لڑکے ہوں یا مرد ہوں, تو ان کے لیے غلمان کا لفظ استعمال کیا, جیسے عورتوں کے لیے, جنتی عورتوں کے لیے جنتی سمراج جو جنت میں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے حور کا لفظ استعمال کیا, اسی طرح جنت میں پیدا ہونے والے مردوں کے لیے غلمان, حور و غلمان آپ نے سنا بھی ہوگا. تو ان کے متعلق راجح تحقیق یہ ہے کہ حوروں کی طرح یہ بھی جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے اور یہ سب اہل جنت کے خادم ہوں گے. روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے, ٹھیک ہے بھائی, ریئل اسٹیٹ کتنی بڑی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر اس ریئل اسٹیٹ کا کام آپ کرنے کے لیے, یعنی گویا کہ جو بیسیکلی اس دنیا کے اندر جس چیز سے ہم لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں نا, تو جنت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی چیزیں بنائیں گے لیکن آسانیاں اس کے اندر ہوں گی, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی اور کسی قسم کی رکاوٹیں اور خرابیاں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو یعنی کام کرنے کے لیے خدام کا سلسلہ وہاں بھی رہے گا, جیسے اس دنیا کے اندر ہم یوز ٹو ہیں خدام وغیرہ سب کے سلسلے سے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے کہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ یعنی پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہ تو پرندے کا گوشت جو ہے وہ سامنے آ جائے گا, ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوگا کہ بغیر کسی انٹرفیئرنس کے خادم کے خود بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی, لیکن باقی نظام جو ہے نا وہ خدام کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہوگا,
جس کے اندر آپ جیسے خود انوالو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, آپ کی جو خود انوالومنٹ والی چیزیں وہ شاید بغیر خدام کی ہو رہی, ہمیں کیا پتا بھی, ہمیں ساری چیزوں کو تھوڑی دیکھ کر کے آئے ہوئے, ٹھیک ہے, تو خود بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی اور خدام کی انوالومنٹ کے ساتھ بھی چیزیں چل رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جیسے اس دنیا کے اندر سسٹم بنایا نا, یہ جو فرشتوں کا سسٹم ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتوں کی حاجت تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ بھائی کام جو کریں گے وہ تقریباً سارے کام جو ہیں وہ فرشتے کریں گے, اللہ چند کاموں کے جو کہ فرشتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جنت میں بھی کچھ کام جو ہیں وہ براہ راست انسان کے ہو رہے ہوں گے اور زیادہ تر جو ہے وہ ان خدام کے ذریعے سے ہو رہے ہوں گے. تو حورے بھی جو ہے نا یہ بھی خادمائیں ہیں, اور کوشش کریں کہ خیر وہ تو اپنے اپنے ایکسپیرینسز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیگم صاحبہ کے بارے میں کیا خیال ہے, لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا بھائی. جہنم کے لیے تو ہم تو مطلب دشمن کے لیے راضی نہیں ہے کہ دشمن ہمارا جہنم میں جائے, تو بھائی بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں نا, انہوں نے تو پھر کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے, تو کوشش کریں بیوی کسی طرح پہنچ جائے, ہے نا. وہ ایک تو انفارچونیٹلی ابھی تو اپنے آپ کے اوپر کوشش کرنا بھی ہم سے نہیں ہو پاتا, لیکن بہرحال اپنے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے, بیگم صاحبہ بھی کوشش کرنی چاہیے, بیگم صاحبہ پہنچ جائیں کسی طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ جو حورے ہوں گی نا, یہ حورے پھر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی, ان کی خوبصورتی, ان کی شان, ان کے ناز, وہ اگر حوروں پہ گزارا کرنا پڑ گیا نا تو دوسرے جو بیگموں پہ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے تو پھر ان کے اوپر رشک آئے گا کہ بھائی کاش کہ ہماری بیگم بھی پہنچ جاتی تو ہمیں حوروں پہ گزارا نہ کرنا پڑتا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز مل جاتی, ٹھیک ہے. تو یہ خادمائیں ہیں, تو خادمہ جو ہوتی ہے نا وہ مالکن سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی, مالکن سے زیادہ اس کے پاس چیزیں نہیں ہوتی, مالکن بہرحال مالکن ہی ہوتی ہے. کیا حور اور خادم جنتی عورتوں کے لیے بھی ہوں گے؟ حوریں تو ہوں گی جنتی عورتوں کے لیے, کیا مطلب خادم ہے نا بھائی, وہ ایک ہی طرف کو تھوڑی دماغ جانا چاہیے ہر وقت, خادم تو خادمائیں تو ہوں گی نا, ٹھیک ہے. اب جو مردوں کا معاملہ ہے تو عورتوں کی خدمت کے لیے اگر, یعنی ویسے تو حوریں کافی ہیں, لیکن اگر حوروں کے علاوہ تو وہ بچے ہوں گے, چھوٹے بچے, ٹھیک ہے, ان کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر, چھوٹے بچوں کا بھی, ٹھیک ہے. اور غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہوں گے چھوٹے بچے. اچھا یہ جو ہیں, اگر یہاں کے جو لڑکے ہیں یہ بھی چھوٹی عمر کے ہیں تو ان کا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے ایک غیرت مند مومن اس دنیا میں پسند نہیں کرتا نا کہ غیر مرد جو ہے وہ اس کی بیوی کو دیکھے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس کی غیرت جو ہے نا وہ جنت میں بھی قائم رہے گی. تو جنت میں بھی نا اللہ تعالیٰ اس کی غیرت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بیوی کی خدمت کے لیے یا تو حوریں ہوں گی یا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر یاد آیا کہ آج کل ایک نیا تماشا شروع ہو گیا, نمت تماشے جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کر ایک, ٹھیک ہے. تو وہ اب نیا کیا آ گیا ہے کہ وہ واٹس ایپ نے جو ہے نا وہ اپنا ڈیٹا دینے کا اعلان کر لیا ہے بھائی, واٹس ایپ وہ فیس بک کو, او ہو ساری امت کے اندر جو ہے وہ ایک مصیبت پھیل گئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے حل جو آ رہے ہیں, حل بھی پتہ نہیں کیا اوتھینٹیسٹی کیا ہے ان حلوں کی, کچھ پتہ تو ہے نہیں, جو جس کا جی چاہتا ہے اٹھا کر کے لکھنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے, بڑی وہ پرائیویسی جو ہے وہ ہیک ہو جائے گی. تو خیر الحمدللہ کچھ کافی عقل کی باتیں بھی آئی ہیں کہ بھائی کون سی پرائیویسی, کیسی پرائیویسی ہے, کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو بھائی ایک ایمان والے کی پرائیویسی کدھر سے آ گئی؟ ایمان والے کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ ستر, ٹھیک ہے نا, اس کا جو ستر ہے وہ اس کی پرائیویسی ہے, اس کی وہ حفاظت کرتا ہے. پھر جو ایمان والا مرد ہوتا ہے اس کی پرائیویسی کیا ہے؟ اس کا حرم, حرم یعنی اس کے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کی پرائیویسی ہوتی ہے. دس از واٹ ا پرائیویسی از, ٹھیک ہے نا, اس کی حفاظت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. باقی ہم کر کیا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی پرائیویٹ نہیں ہے, یعنی جو کرامن کاتبین ہیں سب کچھ ان کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کچھ وہ لکھ رہے ہیں, اور باقی جو وہ نہیں بھی لکھ رہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان خلوت کے اندر جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے کے اوپر نمایاں کر دیتے ہیں جلوت میں. خلوت میں نیکی کی زندگی گزارتا ہے, تنہائی میں نیکی کی زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. اور اگر تنہائی کے اندر برائی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو اس کے چہرے کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھتی ہے اس کی برائی کو, ٹھیک ہے, دل سے کوئی سے محبت نہیں کرتا, تو ہماری کہاں سے پرائیویسی آ گئی؟ نہ تو کرامن کاتبین سے چھپ سکتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بلکہ الٹا جو ہے وہ ایکسپوز کر دیتے ہیں ہمیں سب کے سامنے. ٹھیک ہے, تو حرکتیں کریں تو ایسی کریں نا جو کہ دنیا والوں کے سامنے جس کے ایکسپوز ہونے کا کوئی مسئلہ نہ ہو. اور ویسے بھی جو ہے اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پرائیویٹ ہے تو بے وقوفی کی اعلیٰ درجوں پر فائز ہے, اس کو اس سے تھوڑا سا معذور ہونے کی ضرورت ہے ان درجوں سے. اینی ویز باقی رہ گئے کہ جی کافروں کو پیسہ دیتے ہیں مسلمانوں کو پیسہ دیں, تو پہلی بات تو اس کو کنفرم تو کریں نا کہ ہاں واقعی مسلمانوں کو پیسہ جائے گا, ہے نا, یہ بھی اس کی اوتھینٹسٹی ہے کس کو جا رہا ہے پیسہ. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ آپ کے پیسے تو کوئی ہوگا کیا, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. پہلے آپ جو ہیں مر مر آ کر کے بری طریقے سے پٹے ہوئے ہونے والا ہے آپ کے اوپر. بہرحال آگے فرمایا کہ بے اکوابیوں اباریقہ وکأس من معین, تو اکواب جو ہے وہ کوب کی جمع ہے, پانی وغیرہ پینے کے ایسے برتن کو کہتے ہیں جیسے ہمارے عرف میں گلاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کپس کلبس بات ہو چکی ہے کہ انگریزی کے اندر جو ہے وہ عربی سے لیا گیا غالباً, ایسے ہی لگتا ہے. اور اباریق جو ہے وہ ابریق کی جمع ہے, ٹونٹی دار لوٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جگ بھی جس طرح سے ہوتا ہے نا اسی طریقے کا کی چیز کو ابریق کہتے ہیں. کأس خاص شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے. معین سے یعنی کأس من معین, تو معین سے مراد یہ ہے کہ یہ شراب ایک چشمہ جاریہ سے لائی گئی ہوگی. یعنی یہ جو کافر ملک ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ دیکھا, الحمدللہ کبھی پیا نہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن دیکھا کہ وہاں پر نا یہ جو شراب ملتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ یعنی پاپولر اور بہت یعنی وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ شراب آن دا ٹیپ ہے, یعنی نلکے کے اندر مل رہی ہے. جو نلکا آپ نے کھولا اور جتنا آپ نے شراب بھرنی ہے اپنے جام کے اندر اتنا بھر لیا. جیسے کہ ایون کچھ ریسٹورینٹس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی فری ریفلز, ٹھیک ہے نا, تو وہ فری ریفلز والا کانسیپٹ ہے کہ جی وہ تو بہہ رہی ہے اور آپ جو ہے وہ جتنا آپ کو ریفل کرنا ہے اتنا پیپسی جا کر کے یا کوک جا کر کے سیون اپ جا کر کے ریفل کر کے لے آئیں, اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں ہوں. وہ پہلی دفعہ میں انہوں نے اتنے لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ریفل سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا یعنی ایک پسندیدہ مشروب کا جاری رہنا یہ بہت بڑی نعمت انسانوں کے نزدیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جنت کی شراب بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ہوگی. لا یصدعون, صدع سے مشتق ہے, یصدعون اس کا روٹ ورڈ صدع ہے, جس کے معنی درد سر کے ہیں. دنیا میں شراب زیادہ پینے سے سر میں درد اور چکر جیسے ہوتے ہیں, جنت کی یہ شراب اس سے پاک ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا لکھا ہے, ایک بحث بہت عام ہے کہ مرد کے لیے حور ہے تو عورت کے لیے مرد حور ملیں گے. اس ٹاپک کو آپ کلیئرفائی کر دیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جنت میں جو ہے نا وہ صرف وہ عورت جائے گی کہ جو کہ ایک مرد پہ راضی ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس کو مردوں کی کثرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن مرد ایسے جائیں گے کہ جن کو کہ عورتوں کی کثرت کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فطرت میں بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور مردوں کو حوروں کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے نا, مردوں کو حوروں کے لیے یعنی مردوں کے لیے حوروں کی ویلیو ہے. مومن مردوں کی بات ہو رہی ہے, کافر مردوں کی بات نہیں ہو رہی. مومن مردوں کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کی یعنی جینوئن جس کو کہتے ہیں جینوئن ضرورت. ٹھیک ہے, لیکن جو مومن عورت ہے نا, مومن عورت, ٹھیک ہے, اس کو ایک سے زیادہ مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر کسی کو یہ اس کو کہتے ہیں نا یعنی روز روشن کی طرح عیاں حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر شہوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور عورت کے اندر شہوت جو ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے, یعنی جس کو کہ جنسی شہوت کہتے ہیں, بہت ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. یہ تو یعنی مسلمان تو مسلمان, ہر بندہ اس کے اوپر یعنی ایک کلیئر حقیقت ہے نا جس کو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ جو ڈسکشن ہے نا, یہ ڈسکشن کون کرتا ہے؟ جس نے جنت میں جانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو بس اب وہ کرے تو کرے, ہمیں کیا بھائی ٹائم ضائع نہ کرے کرنے ایسے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں, فضول کی بحثوں کے اندر انوالو ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, الحمدللہ مومن عورتوں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہ نہ تو یہ کہ وہ کبھی بات کرنا تو دور کی بات, ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ رہنے کی بات تو دور کی بات, ان وہ یعنی ان کے ذہن میں ایسی کوئی خیال ہی نہیں آتا, ان کے دل میں ایسی کوئی تمنا ہی نہیں پیدا ہوتی کہ میرے کاش کے میرے دو شوہر ہوتے, کاش کے میرے تین شوہر ہوتے, کاش کے میرے چار شوہر ہوتے. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ مولوی صاحبوں کو دیکھیں, مولوی صاحب چاہے کتنے بڑے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہوں, بہرحال دو بیویاں, ایک کچھ تو ماشاء اللہ باقاعدہ ترغیب بھی دے رہے ہوتے ہیں, دو کرو تین کرو چار کرو, ہے نا, تو وہ جنتی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ان کس طرح کی باتیں کرنے سے جنت ان کے لیے اب نہیں ملے گی ان کو. ٹھیک ہے, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, بس سیدھی سی بات ہے. تو جنہوں نے اس طرح کی ڈسکشنز کرنی ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کرے, بالکل شروع میں یا جب نیا نیا امریکہ پہنچا تھا تو ہماری جو ٹیم ہوتی تھی نا اس کے اندر ایک یہودی تھا. ٹھیک ہے, تو وہ نا ایسی الٹی سیدھی کرتا رہتا تھا کبھی اسلام کے بارے میں. اچھا, ہماری ٹیم میں ایک اور صاحب تھے, ہمارے پاکستان کے بلوچستان کے تھے وہ, تو وہ وہیں کے پڑھے لکھے تھے, تو وہ یہودی کے ساتھ نا شغل کرتے رہتے تھے, وہ اس کے ساتھ شغل کرتا تھا یا اس کے ساتھ شغل کرتے تھے, اس سے کبھی وہ بات بات نہیں کرتا تھا زیادہ نا, ویسے بھی مجھے کچھ پتہ وتا نہیں تھا, میں خاموشی رہتا تھا, اور داڑھی واڑی بھی اس زمانے میں کوئی خاص تھی نہیں, میرے خیال میں بالکل ہی نہیں تھی شاید زمانے میں. خیر, تو ایک دفعہ نا وہ یہودی مجھ سے کہنے لگا کہ سید کہتے تھے وہ لوگ, تو سید یور قرآن سیز دیٹ ان یور پیراڈائز دیر ول بی اسٹریمس آف ملک, ٹھیک ہے نا, دودھ کی نہریں ہوں گی. تو کہتے ہیں آئی ایم لیکٹوز انٹالرنٹ, ٹھیک ہے, میں تو لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں, میں تو دودھ پی نہیں سکتا, تو میرے لیے جنت میں تو یہ کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی, میں تو دودھ پیتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو میں خیر اس کو کہا نہیں, وہ نیا نیا دور تھا بالکل شروع کا, تو میں نے کہا نہیں, بعد میں نے کہا تم فکر نہ کرو, تم نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے نا, اس طرح کی تمہاری جو ہے نا مزاج ہوگا تو فکر نہ کرو, ٹھیک ہے, تمہیں دودھ چھوت کوئی نہیں ملنے والا ہے. بہرحال تو اس طرح کی شغل لگانے والے تو بہت مل جائیں گے دنیا کے اندر. اینی ویز, تو فرمایا کہ لا ینزفون, کہ نزف کے اصلی معنی کنویں کا تمام پانی کھینچ لینے کے ہیں, یہاں مراد عقل سے خالی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی شراب کی ہی جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی کہی جنتی شراب کی, تو اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اچھا, ولحم طائر مما یشتہون, یعنی پرندوں کا گوشت جیسی ان کی خواہش ہو وہ ملے گا ان کو. حدیث میں ہے کہ اہل جنت جس وقت کسی پرندے کے گوشت کی طرف رغبت کریں گے تو اس کا گوشت جس طرح کھانے کی رغبت دل میں آئے گی, جس طرح کھانے کی رغبت دل میں آئے گی, کباب ہوں بھائی, ٹھیک ہے نا, یا کسی دوسری طرح سے پکا ہوا ہو, کڑھائی چکن یا کباب یا کوئی اور, تو اسی طرح کا فوراً تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب وہ غلمان تیار کریں گے, حور تیار کریں گی, یا خود ہی سے تیار ہو کر کیا آ جائے گا, اب اس تفصیل کی نہ تو ہمیں کوئی پرواہ ہے بھائی, ہمیں تو کیا کہتے ہیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پیڑ گننے سے اس دنیا میں بھی مطلب ہوتا ہے, وہی اس قسم کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمیں کبھی بھی پیڑ گننے سے مطلب نہیں تھا, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے. ٹھیک ہے, پیڑ گنتے رہیں وہ لوگ جن کو اس میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ بےچارے دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں, کیونکہ پیڑ گننا جو ہے وہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دنیا میں بھی عذاب میں رہتے ہیں, پتہ نہیں آخرت میں ان کے ساتھ کیا بنے گا. صحیح ہے, ایٹیٹیوڈ ذرا بنائیں اس طریقے سے نا, عام کھانے والا ایٹیٹیوڈ بنانا چاہیے, اور جو اپنے کرنے کے کام ہے, عام کھانے سے مراد اصل میں کیا ہے کہ جو اپنے کرنے کا کام ہے نا اس کے اوپر بندہ فوکس کرے. ٹھیک ہے نا, اور جو کسی اور کے کام کرنے کا کام ہے وہ اس کے لیے چھوڑ دے. یہ نہیں ہے کہ سستی کاہلی کام نہیں کرنا, یہ مطلب نہیں ہے عام کھانے اور پیڑ گننے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور دوسرے کو اس کا کام کرنے دو. بالکل اسی طریقے سے جو اللہ نے ہمارے ذمے کام لگایا نا, وہ کام ہم فل فوکس کے ساتھ کریں, خوب محنت کریں, خوب اس کے اوپر خون پسینہ بھی اگر بہانا پڑے تو بہائیں, اور جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کریں, بحث مباحثہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب ہے اس کا, سستی کاری والا مطلب بالکل بھی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے الحمدللہ سونے کا ٹائم نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا, مجبوراً سوتے ہیں, کیونکہ نہیں سوتے نا تو پھر اتنا پھر برا معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر اپنا جسم جواب دے جاتا ہے نا, مطلب بندے کی اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, اپنے مشائخ کو, اپنے شیخ کو دیکھا کہ ضرورتاً کھاتے ہیں, ضرورتاً سوتے ہیں, ورنہ اگر بس چلے تو سونا چھوڑ دیں. الحمدللہ ایسے لوگ ہیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں. ٹی وی دیکھنا اور کرکٹ دیکھنا اور سیاست دیکھنا یہ تو ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہوتا. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں بھائی, تھوڑی سی زندگی ملی ہے, کس وقت ادھر سے ختم ہو جائے گا معاملہ ہمیشہ کے لیے, اور اس کو کرکٹ کے اوپر ضائع کرے بندہ, سیاست الٹی سیدھی بے وقوفی کی سیاست کے اوپر ضائع کرے. نہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا ایسے لوگوں کے لیے, تو پھر وہ سستی کہاں سے ان کی زندگی میں ہو سکتی ہے. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, ٹھیک ہے, اصحاب یمین دراصل مومنین متقین اور اولیاء اللہ میں گناہگار مسلمان بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے, ٹھیک ہے, یعنی گناہگار مسلمان بھی مل جائیں گے, یعنی عام ایمان والے متقی جو ایمان والے ہوتے ہیں, یعنی فرائض کو پورا کرنے والے, کبیرہ گناہوں سے بچنے والے, یہ متقی کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرائض کو پورا کرنے والے, نماز, ایمان, عورتوں کے لیے حجاب فرض ہے, ٹھیک ہے, اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے فرض ہیں, اور گناہ کبیرہ جھوٹ سے بچنے والے, بے حیائی کے کام, بے غیرتی کے کام, یہ ساری چیزیں ان سے بچنے والے, یہ جو یہ کر لیتا ہے نا وہ متقی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ متقی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ تو اصحاب الیمین میں شامل ہیں, حتیٰ کہ کچھ گناہگار مسلمان بھی جو کہ نہیں تقوی اختیار کر سکے وہ کیسے مل جائیں گے ان کے ساتھ, وہ ایسے کہ بعض تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے بھائی, اب اللہ تعالیٰ انصاف کرنا جانتے ہیں, وہ کسی پر فضل بھی فرماتے ہیں نا, تو کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے فضل نہیں فرماتے, اس فضل کی بھی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ریزن ہوتی ہے, کہ جیسے کہ کرتا بھی تھا گناہ لیکن ڈرتا بھی تھا, ہے نا, تو گناہ تو کرتا تھا تو متقی تو نہیں ہوا, لیکن ڈرتا بھی تو تھا نا, کبھی رو بھی لیا کرتا تھا اور اللہ والوں سے محبت رکھ لیا کرتا تھا, ہے نا, اللہ کی نسبت سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھا بیٹھا کرتا تھا, لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا تھا. جیسے کہ صحابہ بھی ایک آدھ کے بارے میں ہے نا شراب پیا کرتے تھے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے, ہے نا. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا فضل ان کے گناہوں کے اوپر بالکل یعنی پانی پھیر دیا جائے گا ان کے گناہوں کے اوپر, اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اصحاب الیمین میں سے. اچھا, اور بعض کسی نبی ولی کی شفاعت سے مغفرت اور معافی ہو جانے کے بعد, شفاعت جو ہے برحق ہے, ٹھیک ہے. یہ فرشتے تو آج ہی صبح دین ایسنشلز فار ویمن میں بات ہو رہی تھی کہ فرشتوں کی شفاعت تو ابھی بھی جاری ہے, لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی, اور پھر اولیاء کرام جو ہوں گے وہ بھی شفاعت فرمائیں گے. کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا, لیکن مرضی کے ساتھ تو شفاعت کریں گے نا بھائی, ٹھیک ہے. تو شفاعت سے مغفرت اور معافی, بھائی دنیا میں آپ نے کسی کے اوپر کچھ فیور کر دیا, آپ خود تو ولی نہ بن سکے, خود تو متقی نہ بن سکے, لیکن ولی کو سپورٹ کیا, جس طرح سے بھی کیا, ولی کو پانی پلا دیا, ولی کے ساتھ محبت کر لی, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ پھر بھولتے نہیں ہیں, یہ احسان کا بدلہ چکاتے ہیں, یہ احسان ماننے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جس نے اس دنیا میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا تو آخرت میں کیسے ان لوگوں کو بھول کر کے جو ہے وہ اکیلے جنت میں چلے جائیں گے, نہیں. یعنی ایسے ایسے اقوال ہمارے مشائخ کے ہیں ہم تو بیان نہیں کر سکتے, وہ تو یعنی بیان کروں گا تو اس کو سمجھانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ جانے نہیں دیتے اپنے محسن کو, ٹھیک ہے. تو بھائی یا تو اہل علم بنو, ٹھیک ہے, یا طالب علم بنو, یا ان سے محبت رکھنے والے بنو, ٹھیک ہے نا. یہ جو نئی کیٹیگری پیدا ہوئی ہوئی ہے نا خصوصاً اس دور کے اندر کہ علماء کے اوپر طنز کرنے والے, علماء کی پگڑیاں اچھالنے والے, ٹھیک ہے, تو یہ کیٹیگری جو ہے نا یہ خطرناک کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. اس سے بچنے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں, ٹھیک ہے, کیا کر سکتے ہیں. علماء کے اوپر طنز کرنے والی کیٹیگری میں ہمارا شمار نہ ہو جائے, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ویسے تو بظاہر بڑی آسان چیز لگتی ہے کہ ہاں جی ہم کو تھوڑی کرتے ہیں طنز, کوئی اور کرتا ہے طنز, لیکن نہیں, اگر آپ ان طنز کرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے نا, تو کسی نہ کسی دن ان کے طنز میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے یہ آجز کہہ رہا ہے کہ اس کیٹیگری سے بچنے کی کوشش کریں جتنی کر سکتے ہیں, ان لوگوں سے اپنا تعلق جو ہے نا وہ یا تو ختم کر دیں, بالکل ختم, جو کہ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں اس دور کے اندر, جو طنز کر رہے ہیں, جو اس قسم کی کلپس جو ہیں وہ دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں علماء کے خلاف, ٹھیک ہے, کسی بھی عالم کے خلاف. یہ نہیں ہے کہ جی کسی, اچھا ایک اور بڑی مصیبت ہے, تھوڑی بہت لکھت پڑھت بہت کر لیا نا تو دین کی جو ہے نا وہ کچھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ سیکھ لیا لوگوں نے. واٹس ایپ کے اوپر تو ایک سے ایک جو ہے وہ ڈائلاگز آتے ہیں, ایک سے ایک حدیثیں بھی آتی ہیں, اور ایک سے ایک اقوال آتے ہیں, اور ایک سے ایک جو ہے وہ ماشاء اللہ نصیحتیں آتی ہیں. تو پڑھ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑے علامہ بن گئے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ تو عالم ہی نہیں ہے بھائی, وہ تو عالم کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے بھائی, اس وجہ سے ہم اس کو گالی دیتے ہیں, اس وجہ سے ہم اس کے اوپر طنز کرتے ہیں, ہم تو اس کو عالم مانتے ہی نہیں ہیں. سنا ہوگا نا آپ نے کہ نہیں سنا, بہت زیادہ مشہور ہیں, تو وہ تو عالم ہے ہی نہیں نا. تو تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ بھائی علماء پہ طنز نہیں کرنا چاہیے, علماء کو گالی نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو تو ہم علماء میں مانتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے گالی دے رہے ہیں اس کو, اس نے تو علماء کی مٹی پلید کر دی ہے, اس وجہ سے اس کو گالی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ سے پوچھتے ہیں, کچھ آپ سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا بھائی, پوری کلاس میں یہ عاجز ہی بولتا رہے گا. آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے, کیا جواب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو علماء مانتے ہی نہیں ہیں, ان کو اس کو جبھی تو گالی دیتے ہیں, جبھی تو طنز کرتے ہیں, جبھی تو اس کے اوپر کلپیں بنا بنا کر کے فارورڈ کرتے ہیں, تو کیا جواب ہے اس کا, آپ سے پوچھنا ہے, یہ ساجز نہیں بتانا, بتائیں نا ذرا. اگر کوئی صاحب ویسے تو ہر معاملے میں اچھے ہوں لیکن علماء کے بارے میں بے حد منفی سوچ رکھتے ہوں تو کیا ایسے لوگوں سے بھی الگ ہو جانا چاہیے. جی میری بات مکمل ابھی نہیں ہوئی, جس سے پہلے میں نے سوال کر لیا تو اس وجہ سے سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے اور جواب کا انتظار ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات جو مکمل کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ اگر تو آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے ایسے صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, رشتہ یعنی جو خونی رشتہ ہوتا ہے, یعنی قرابت داری کا رشتہ ہوتا ہے, تو پھر تو ان سے آپ قطع تعلق بالکل تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, لیکن بات چیت کرنا کم کر دیں. لیکن جس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرنا پڑے گا, ورنہ بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان کے ساتھ مجبوری نہیں ہے نا کوئی اٹھنے بیٹھنے کی, ختم کریں ان کے ساتھ معاملہ, ورنہ بہت خطرے میں, ٹھیک ہے. اور جن کے ساتھ مجبوری ہے, گھر کے فرد ہیں, خاندان کے بڑے ہیں, رائٹ, قربت کا تعلق ہے, خونی جیسے خونی رشتے جس کو کہتے ہیں, تو وہ مجبوری ہے, تو مجبوری کے اندر جو ہے نا ان سے قطع تعلق نہیں کر رہے, تو پھر مجبوری تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ مجبوری ہے, ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک آپ کے اس جملے کا تعلق ہے, اور تو سب چیزوں میں ٹھیک ہیں, تو بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اور چیزوں میں ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو علماء سے نفرت کرتا ہے نا وہ اور چیزوں میں ٹھیک ہو نہیں سکتا, یہ آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے کہ وہ اور چیزوں میں ٹھیک ہے, یہ آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے, آپ کو نہیں پتا اندر کیا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. من عاد لی ولیا فآذنتہ للحرب, یہ حدیث قدسی اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے جو علماء سے دشمنی رکھتا ہے, منفی سوچ رکھتا ہے علماء کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے ایسے شخص کے بارے میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور سب چیزوں میں تو ٹھیک ہے, کیسے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک, جب اللہ کا اعلان جنگ ہے ایسے شخص کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک, ٹھیک ہے. تو نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. بس ایک تو ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں برا فیصلہ کرنے میں، اگر ہم جانتے بھی ہیں تو گالی دینا حق تو نہیں، نہیں یہ جواب آپ کا نہیں چلے گا، اٹ ول ناٹ فلائی۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسا جواب دیں جو کہ بھائی یہ جو شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی اس کو تو میں عالم مانتا ہی نہیں ہوں، اس وجہ سے میں اس کو گالی دے رہا ہوں، تو اس شخص کا پریمس کیا ہے یا اس شخص کی جو ہے نا وہ اس آرگیومنٹ کی بنیاد کیا ہے کہ ہاں میں علماء کی قدر کرتا ہوں، میں علماء کی عزت کرتا ہوں، علماء کو اہمیت دیتا ہوں، تو میں علماء کو نہیں گالی دیتا، میں علماء کو برا نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، لیکن وہ جو شخص ہے میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ عالم ہی نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں عالم۔ یہ پریمس کہلاتا ہے، پریمس، یہ اس بندے کا پریمس ہے کہ میں علماء کو مانتا ہوں، میں علماء کی قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس بنیاد کے اوپر اس کو جواب دینا ہے۔ ایٹیٹیوڈ شیطان والا ہے، خود پسندی نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، وہ تو سب ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ شیطان والا تو یہ ہوتا ہے، یہ سب ہے، لیکن آپ بھائی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیا کیسے سمجھائیں گے یا کیسے اس کو جواب دیں گے، یہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ تو تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ علماء کو ہی حق ہے علماء پر رائے زنی کرنے، تھوڑا سا پہنچے ہیں لیکن یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے ساج اس کے سوال کا، تھوڑا سا آپ لیکن قریب پہنچے ہیں کہ بھائی چلیں، نہیں آ رہا جواب، اب کیا کیا کریں۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ میں تو علماء کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، بس اس کو نہیں مانتا، تو اللہ کے بندے تم جن علماء کو کہہ رہے ہو کہ مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ علماء اس عالم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ علماء اس عالم کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، جس کو تم گالیاں دے رہے ہو اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ عالم نہیں، عالم کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو جن کو تم مانتے ہو عالم، جن کی تم قدردانی کے دعوے دار ہو، تو وہ بھی تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ بھی تو اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں نا، تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اصل میں تم کسی عالم کو نہیں مانتے ہو، تم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم مانتے ہو، اصل میں تم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم مانتے ہو، تم کسی اور کو عالم نہیں مانتے، ورنہ تمہیں ان کی بات پر اعتماد ہوتا، رائٹ، کہ بھائی ہاں میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی لیکن یہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے دنیا بھی دیکھی ہے، دین بھی دیکھا ہے، انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کچھ ان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، اگر یہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر کے ہی سپورٹ کر رہے ہوں گے نا، ہے نا کہ نہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یا تو وہ بندہ سمجھ جائے گا یا اس کا جو اصل پول ہے وہ اس کے سامنے کھل جائے گا کہ وہ خواہ مخواہ کا ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب کو مانتا ہوں بس اس کو نہیں مانتا۔ بھائی تم کسی کو نہیں مانتے اصل میں، تم صرف اپنے آپ کو مانتے ہو، یہی لگتا ہے تمہاری ان باتوں سے، ٹھیک ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ ہاں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ ہاں یہ جو بات ہو رہی تھی کہ شفاعت، یہ شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو شفاعت اپنے دشمنوں کی نہیں کرتے کوئی، یعنی جنہوں نے جو ہے وہ گالیاں دی تھیں اور جنہوں نے طنز کیا تھا اور ایسے لوگوں کے تو شفاعت کرنے کا پھر دل نہیں چاہتا نا کسی کو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھائی نہیں کر سکتے بہت بڑے بڑے نیک اعمال، ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، لیکن یہ جو اللہ والوں کی جماعت ہے نا جس کے اندر علماء حق شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جن کو ہم کہہ رہے ہیں علماء، جو نا اس کلاس میں آپ ہوتے ہی نا اگر ان لوگوں کو علماء حق نہ کہہ رہے ہوتے تو، ٹھیک ہے نا، آپ کسی اور کلاس میں ہوتے پھر، ٹھیک ہے، تو بھائی جن کو ہم علماء حق کہہ رہے ہیں، جن کو کہ ہم مشائخ مانتے ہیں، تو بھائی ان کے ساتھ اچھا بنا کر کے رکھیں نا تاکہ کم از کم شفاعت تو ہو جائے، اور کچھ نہ ہو تو شفاعت ہو جائے کم از کم ان کی, ٹھیک ہے. تو اس دن جو حالات ہوں گے نا, تو اس دن تو ایسی ایسی چیزوں کے لیے بڑے لوگ ترس رہے ہوں گے, کاش کہ ہم نے جو ہے وہ اس بیوقوف کی بات مان کر کے جو ہے نا وہ اس مزاحیہ ویڈیو کلپ کو جو ہے وہ آگے فارورڈ نہ کر دیا ہوتا تو کاش ہمیں بھی کسی کی شفاعت مل جاتی. اس دن بہت دیر ہو چکی ہو, تو یہی وقت ہے. اگر یہ غلطیاں کر چکے ہیں تو ان سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ نا پھر ان اللہ والوں سے معافی دلوا بھی دیں گے. یہ آسان ہے, توبہ کر لینا بہت آسان ہے اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے نا. بعد میں پھر اس کا موقع ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.